اسحاق ابن ابراہیم، یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر، اس کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر، اس کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام بھی پیغمبر، اس کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر، تو یہ پورا خاندان ہی ایسی بزرگ ہستیوں پر مشتمل ہے، اور ایسی بزرگ ہستیوں پر کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الکریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، کہ کیسا خاندان ہوگا کہ باپ بھی پیغمبر ہے، دادا بھی پیغمبر ہے، پردادا بھی پیغمبر ہے، اور پھر پیغمبر بھی ایسا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں، بہت سے پیغمبروں کے وہ، خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے اللہ سے مانگا، جب کعبہ کی تعمیر کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، اور ان دعاؤں کا عوض، ان کا پھل اور ان کا ثمرہ میں ہوں، تو یہ ایسا گرانا گزرا ہے حضرت یوسف. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے آخر تک، آپ نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، دنیا میں کوئی آپ کا استاد نہیں ہے، آپ امی ہیں، کسی کے پاس سیکھنے کے لیے سننے کے لیے بھی آپ نہیں جاتے، تو اتنا بہترین واقعہ شروع سے آخر تک آپ بیان کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، تو یہ آپ کی نبوت کی دلیل بھی ہے، یہ آپ کی نبوت کی دلیل بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اتنے بہترین اور اتنے احسن طریقے سے شروع سے آخر تک آپ سنا دیتے ہیں، اور وہ بھی مکی زندگی کے اندر تو آپ سناتے ہیں، تو یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے. اور یہ واقعہ وحی کے ذریعے، اللہ فرماتا ہے کہ اس واقعے کو وحی کے ذریعے جو بہترین واقعہ ہے آپ کو سنایا، آپ کے سامنے اس کو. اور قرآن کریم کس زبان کے اندر ہے؟ قرآن کریم عربی کے اندر ہے، تو اس میں آگے قرآن کریم کا ذکر ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آپ پر نازل کیا، اور اس قرآن کے اندر یہ واقعات احسن القصص بیان کیے، اور ان میں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی ہے، اور اس کو کسی اور زبان میں نہیں رکھا، جس طرح باقی کتابیں تھیں، کوئی سریانی زبان میں تھی، کوئی عبرانی زبان میں تھی، لیکن قرآن کریم عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان یہ تمام زبانوں کی سردار ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن قرآن عربیہ، قرآن عربی میں اللہ نے نازل کیا. ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے جو سب سے پہلے مخاطب تھے وہ عرب تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربی دان تھے، اور جو ارد گرد رہنے والے تھے، جو سب سے پہلے پہلے مخاطب تھے وہ عربی تھے، تو عربی میں نازل ہوا، ان کی سمجھ اچھے طریقے سے آئی، اور پھر انہوں نے اس کو پوری دنیا میں پھیلایا. تو سب سے پہلی ذمہ داری کن پر؟ عربوں پر آئی، اور پھر عربوں سے یہ عجم میں آیا، اور پوری دنیا میں یہ دین پھیلا اور یہ قرآن پھیلا. تو قرآن ایک وجہ تو یہ ہے عربی کی، دوسرا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عربی زبان سے تم محبت کیا کرو، بلکہ عربی زبان سے نہیں، عربی بولنے والوں سے بھی محبت کیا کرو. احب العرب بثلاث، عرب سے، عربوں سے محبت کیا کرو تین وجہوں کی بنا پر. ایک تو یہ ہے کہ لئنی عربی، حضور فرماتے ہیں کہ میں عربی ہوں اور عربوں کے ساتھ میری ایک نسبت ہے کہ میں عربی بولنے والا ہوں. والقرآن عربی، اور قرآن کو اللہ نے عربی زبان میں نازل کیا ہے، تو یہ تمہاری مذہبی کتاب ہے، اور قرآن پھر ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک یہ باقی، اور قیامت میں بھی یہی کتاب رہے گی اور یہ عربی بولی جاتی رہے گی، اور سارے مسلمان، دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، وہ کسی نہ کسی انداز میں عربی سے ان کا ایک تعلق ہے، وہ عربی بولتے ہیں، اور یہ تمام زبانوں کی سردار ہے. تیسرا اللہ کے نبی نے فرمایا ولسان اہل الجنت عربی، کہ جنت کے اندر جتنے بھی لوگ ہوں گے کوئی اور زبان نہیں بولی جائے گی، صرف عربی بولیں گے. تو بعض ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو عربی نہیں آتی تو کیا ہم جنت میں نہیں جائیں گے، ہمیں تو عربی سمجھ نہیں آتی، اور وہاں تو صرف عربی بولی جائے گی، فرشتے بھی عربی بولیں گے، اللہ کی طرف سے سلام آئیں گے، سلام تو وہ بھی عربی میں، جواب بھی عربی میں، فرشتوں سے پوچھا جائے گا وہ بھی عربی میں، اور جنت میں بیٹھے بیٹھے جہنم والوں سے، جیسے سورہ آراف میں گزر چکا، باتیں کریں گے تو وہ بھی عربی زبان میں ہوں گی، تو ہمیں تو عربی نہیں آتی. تو وہاں جو جنت میں داخل ہوگا فصیح عربی بولے گا، وہ یہ انگلش، یہ اردو، یہ بنگلہ زبان، یہ اور زبانیں بھول جائے گا، وہاں زبان صرف ایک ہی بولی جائے گی اور وہ عربی زبان ہوگی،
اور فصیح عربی، فصیح عربی ہر آدمی بولے گا، فصیح عربی ہر آدمی بولے گا اور ہر آدمی کی زبان. تو اسی لیے فرمایا عرب سے محبت کرو. اور یہ اس پر تھوڑا غور بھی کریں کہ ہماری عبادات بہت سی ایسی ہیں کہ عربی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. آپ پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر اللہ اکبر کے بجائے آپ کہتے ہیں اس کا ترجمہ کہ اللہ بہت بڑا ہے ایسا کر رہے ہیں، یا الحمدللہ رب العالمین عربی میں پڑھا جاتا ہے، آپ کہیں تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. تو ایک لفظ بھی آپ کسی اور زبان کا نکالیں گے آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی. شروع سے لے کر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک صرف عربی آپ کو بولنی پڑتی ہے. اگر کوئی اور زبان بیچ میں لے آئیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو اسی طرح بہت سی عبادات وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو حضور نے فرمایا احب العرب بثلاث، عربوں سے اور عربی سے محبت کیا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن عربی میں ہے، میں عربی بولنے والا ہوں اور جنت والوں کی زبان جہاں ہمیشہ ہمیشہ ہے وہ بھی عربی ہی ہوگی. تو اس قرآن میں یوسف علیہ السلام کے واقعے کو جس ذکر کیا تو یہ عربی زبان میں تاکہ ان کی سمجھ میں آئے اور پھر یہ آگے پھیلائیں. اور دوسرا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہمارے لیے عبرت کیا نکلتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، جو حقیقی بھائی تھے بنیامین، ان کو چھوڑ کر باقی جو دس بھائی تھے، دس بھائی جو ماں شریک تو نہیں تھے لیکن باپ شریک تھے، ماں الگ تھی لیکن باپ تو ایک تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد تھے، وہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے بنیامین، یہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام، باپ تو سب کا ایک تھا لیکن ماں الگ تھی. تو ان بھائیوں کے دلوں میں حسد پیدا ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اکثر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے قریب رکھتے تھے، اور ایسا سمجھ جیسے بعض بچے ہوتے ہیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں، تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، وہ آنکھوں کے سامنے رکھتے تھے. اور اس لیے بھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام خود بھی پیغمبر تھے اور انہیں بتا دیا ہوگا وہی کے ذریعے کہ یہ بھی پیغمبر آگے بننے والا ہے حضرت یوسف علیہ السلام، تو اس نسبت سے بھی ان سے محبت. اور دوسرا یہ کہ ایک پیغمبر جو ہوتا ہے یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اور پیغمبر کا بچپنا، پیغمبر کی جوانی، لڑکپن، یہ سارے جو زندگی کے ادوار آتے ہیں، بچپنا آتا ہے، لڑکپن آتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، تو یہ سارا پاکیزہ ہی ہوتا ہے، پاکیزہ زندگی، کیونکہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. تو اس نسبت سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے تھے. تو اس محبت کی وجہ سے اور اپنے قریب رکھنے کی وجہ سے باقی بھائیوں کو حسد آیا، اور حسد یہ بہت ہی بری بیماری ہے. اور قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کی پناہ مانگا کرو کس چیز سے، من شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والوں کے حسد سے، جب وہ حسد کرنے پہ آ جائیں. تو اس سورت الفلق جو پڑھی جاتی ہے تو اس میں من شر حاسد اذا حسد آتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں حسد کرنے والوں کے حسد سے، جب وہ حسد کرنے پہ آ جائیں. حسد ایک ایسی بری بیماری ہے کہ دنیا میں انسانیت میں جو سب سے پہلا قتل ہوا وہ بھی حسد کی وجہ سے، حابیل اور قابیل، حسد کیا بھائی نے بھائی سے اور سکے بھائی سے، حسد میں آئے تو قتل کر دیا. اسی طرح حسد کی وجہ سے دنیا میں بہت سی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اور بہت سے ایسے محبوب رشتے، بہت سے خونی رشتے، یہاں تو خونی رشتہ تھا لیکن حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ حسد کی وجہ سے خونی رشتے آپس میں دشمن بن جاتے ہیں، آپس میں الگ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے حسد ایک مسلمان کی شان نہیں ہے کہ اس کے دل میں کسی کے بارے میں حسد ہو. حسد کہتے کس کو ہیں؟ اس واقعے سے تو واضح ہو جاتا ہے، اگر اس کی تفصیل نہ بھی بتائی جائے واضح ہو جاتا ہے حسد کسے کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے، یہ بھی آپ ذہن میں بٹھائیں، ایک ہے حسد اور ایک ہے رشک، ان دونوں میں فرق ہے. ایک ہے حسد اور ایک ہے رشک. آپ حسد اس کو کہتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کا کوئی رتبہ مالی اعتبار سے، کسی اور اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار، کسی بھی اعتبار سے اس کو اللہ نے رتبہ دیا ہے، یا آپ کا بھائی ہے. بعض اوقات بھائیوں بھائیوں میں حسد آ جاتا ہے، کسی کے پاس مال زیادہ ہو جاتی ہے، دولت زیادہ ہو جاتی ہے، بچے ہوتے ہیں، تو دوسرے بھائی کو حسد آ جاتا ہے کہ یہ تو مزے کی زندگی گزار رہا ہے.
تو حسد اس کو کہتے ہیں کہ اس کے پاس کیوں ہے، اس کے پاس کیوں ہے، یہ اس کے پاس نہ رہے، یہ چیز میرے پاس آ جائے اور اس سے یہ چھن جائے، ختم ہو جائے، تو یہ حسد ہوتا ہے. اور رشک اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو بھی دیا ہے، مجھے بھی اللہ دے سکتا ہے. دل میں یہ بات نہ ہو کہ اس سے وہ چیز چھن جائے، بلکہ یہ کہ جس طرح اللہ نے اس کو دیا ہے، اس کا رتبہ اور بڑھ جائے، اس کا مال اور بڑھ جائے، اللہ مجھے بھی اسی طرح دے دے. تو یہ رشک ہے، رشک جائز ہے، لیکن حسد جائز نہیں ہے. حسد کسی صورت میں جائز نہیں ہے. حسد سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کا انجام برا ہوتا ہے. اور بہت سے حاسد ایسے ہیں، اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، کہ حسد کی وجہ سے انسان میں سینکڑوں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ وہ اندر اندر سے انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے. کہ حاسد جو ہوتا ہے، حسد کرنے والا، وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے کہ اس کو ایسا کیوں ہو گیا، اس کو ایسا کیوں ہو گیا، فلاں کو ایسا کیوں مل گیا. اور وہ اپنے آپ کو، اس کا تو کوئی نقصان نہیں کر سکتا، بعض اوقات نقصان بھی کر دیتا ہے، لیکن زیادہ نقصان تو نہیں، اپنا نقصان کرتا ہے. سوچ 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 کر اپنے اندر بیماریاں پیدا کر دیتا ہے. تو اس سے یہ اس کا اپنا نقصان ہے. اور اخروی اعتبار سے کہ حسد ایک بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے، تو اس لیے کسی کے بارے میں حسد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رشک ہونا چاہیے. اور ہر حسد اور ہر برائی کا جو انجام ہے، اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر برائی کا انجام برا ہوتا ہے اور ہر اچھائی کا انجام اچھا ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے برا کیا، انجام ان کا کیا ہوا؟ اللہ نے محتاج فقیر بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑا کر دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام حق پر تھے، اللہ نے ان کو بادشاہ بنا دیا. اور یہ بھائی فقیر بنے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم تو کچھ درہم بھی لے کر، آگے واقعہ آئے گا، کچھ درہم بھی لے کر آئے ہیں، آپ ان کے عوض ہمیں اناج دے دیں، اور اے بادشاہ سلامت، اگر ہم پر رحم کھائے تو ہم پر صدقہ بھی کر دیں، ہم صدقے کے بھی مستحق ہیں. آگے قرآن میں اس کا ذکر آئے گا کہ صدقہ بھی کر دیں، ہم اس کے بھی مستحق ہیں. تو ایسا فقیر بنا کر اللہ نے یوسف کے ساتھ، تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ برائی کا انجام برا ہوتا ہے، اور اچھائی کا انجام اگر وقتی طور پر اسے فائدہ نہ بھی ہو، لیکن اس کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے. یہ یوسف علیہ السلام کے واقعے سے. حضرت یوسف علیہ السلام لڑکپن کے اندر تھے، چھوٹے تھے، اور جوانی سے پہلے کی عمر تھی. 7 سال کی آپ لے لیں، 6 سال کی آپ عمر لے لیں، تو جن میں بچہ ہوشیار ہو جاتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، اور پھر وہ تو آگے پیغمبر بننے والے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، اور خواب کے اندر وہ دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہیں اور جھکے ہوئے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ عجیب خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنائی. حضرت یعقوب علیہ السلام تو پیغمبر تھے، تعبیر سمجھ چکے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے صرف اتنا کہا کہ اللہ تجھے رتبہ دے گا، اللہ تجھے عزت دے گا، اور اللہ تجھے یہ مقام دے گا، اور اللہ کے چنے ہوئے تو بندوں میں سے ہے ہوگا. لیکن اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے سے کرنا کرنا، کیونکہ یہ اندیشہ تھا، اور یہ مان چکے تھے پہلے سے ہی کہ یہ بھائی حسد کر رہے ہیں، کہیں نقصان نہ پہنچا دیں، حسد میں آ کر یوسف علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچا دیں. تو بھائیوں سے اس کا ذکر نہ کرنا، اور یہ خواب تیری اچھی ہے. اور پھر اس کی تعبیر، وہ جو یوسف علیہ السلام مصر میں تھے، بادشاہ بن گئے، اور یعقوب علیہ السلام گئے، بھائی بھی گئے، تو سارے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب سر جھکایا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے ابا جان، یہ ہے میری خواب کی تعبیر، جو بچپنے کے اندر مجھے خواب آئی تھی، اس کی تعبیر یہ ہے، اور یہ تعبیر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دکھائی، اور یہ خواب. اور یوسف علیہ السلام کو تو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا ایک خصوصی علم عطا کیا تھا. وہ جو قید کے اندر بھی تھے، اور وہاں بھی قیدیوں کو خواب آئی تھی، آگے وہ بھی تذکرہ آئے گا. حضرت بادشاہ کو خواب آئی تھی، اس کا بھی ذکر آئے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی، اور ایسا ہی ہوا جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تھی. تو یہاں والد نے منع کیا کہ بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا، یہ بھائی پہلے ہی حسد میں مبتلا ہیں، نقصان پہنچا دیں گے. اور ایسا ہی ہوا کہ بھائی اکٹھے ہوئے، اور اکٹھے ہو کر بھائیوں نے آپ اس میں مشورہ کیا. وہ جو 10 بھائی تھے، وہ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا کریں، یہ اس کی وجہ سے ہم والد سے دور ہیں، اور یہ والد کی آنکھوں کا تارہ بنا ہوا ہے، اس کو درمیان سے ہٹا دیں، تاکہ ہم والد کی ساری توجہ ہماری طرف ہو، ساری محبت ہمارے لیے ہو، تو کیوں نہ ایسا کریں حضرت یوسف کے بارے میں کہ اس بھائی کو قتل ہی کر دیں، اور قتل کر کے کسی ایسی جگہ میں پھینک دیں گے جہاں والد کو پتہ بھی نہیں ہوگا. تو ان میں جو بڑا تھا اس نے کہا کہ نہیں حضرت یوسف کے، یہ تو ہمارا بھائی ہے، یہ کیا ظلم کر رہے ہیں، قتل نہ کرو، اگر غائب ہی کرنا ہے تو کسی کنویں میں ڈال دو. اور لازمی بات ہے کہ کنویں کے پاس قافلے آتے رہتے ہیں پانی کی تلاش میں، جب قافلے چلتے ہیں تو کوئی نہ کوئی قافلہ آ کر اس کو اٹھا کر لے جائے گا، یہاں سے دور بھی ہو جائے گا اور ہمارے اوپر قتل کا گناہ بھی نہیں آئے گا، اس گناہ سے بھی بچ جائیں گے اور ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا. یہ ان بھائیوں میں جو بڑا بھائی تھا، آگے اس کا واقعہ بھی تفصیلاً آئے گا، یہودہ اس کا نام تھا، تو اس نے یہ طرز کھاتے ہوئے کہا. اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا بھائیوں نے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا تو یہ بھائی آ کر دیکھتا تھا حضرت یوسف، جب تک قافلے والے نہیں پہنچے تھے. وہ پھر آگے وہ واقعہ تفصیلاً آئے گا. پھر یہ اپنے والد کے پاس گئے کہ ہم جنگل میں جاتے ہیں لکڑیاں کاٹنے کے لیے، جانور لے جاتے ہیں چرانے کے لیے، تو جنگل میں بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے اور کھیلتے ہیں کودتے ہیں، تو یوسف کو ہم ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تاکہ یہ بھی ہمارے ساتھ کھیلے کودے. یہ گھر میں بیٹھ کر تنگ ہو جاتا ہوگا، بور ہو جاتا ہوگا، تو ہمارے ساتھ جائے گا، ہم اس کو کھلائیں گے پلائیں گے اور کھیلیں گے کودیں گے تو یہ بھی خوش ہو جائے گا. تو والد نے کہا کہ نہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ تم جب اس کو لے جاؤ گے تو تم غفلت میں چلے جاؤ گے کہیں اس سے، اور اس کو کوئی بھیڑیا آ کر نہ اٹھا لے. یہ عجیب بات ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کا لفظ استعمال کیا اور بھائیوں نے آ کر بھی یہی کہا کہ بھیڑیا ہی کھا گیا، کہ کوئی اور بات بھی نہیں بنی، یہی کہا کہ بھیڑیا کھا گیا اور اس کا کپڑے بھی اتار کر والد کو. آگے پھر وہ انشاءاللہ اس میں تفصیلاً آئے گا تدریجاً. تو ابتدا میں یہی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی تمہید ہے پہلے رکوع کے اندر، کہ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ حسد ایک بہت بری بیماری ہے، حسد سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے، اور حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اس طرح کھا جاتا ہے کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اور ختم کر دیتی ہے، یا زنگ لوہے کو کھا جاتا ہے، تو اسی طرح حسد نیکیوں کو بھی ختم کر دیتا ہے، اور یہ انسان کو انسانیت سے نکال کر حیوانیت کی طرف حسد انسان کو لے جاتا ہے. جس طرح اچھے بھلے وہ ہونے کے باوجود اپنے بھائی کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے، اور یہ صرف اور صرف حسد کی وجہ سے. تو پہلے رکوع میں اسی تمہید کا ذکر ہے. الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، جہاں بھی یہ لفظ آ جائیں تو اللہ اعلم بمراده وبذالک. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی. یہ جو آگے آیتیں پڑھی جاتی ہیں یہ روشن کتاب قرآن کریم کی ہیں. انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا ہے، اتارا ہے، قرآن عربیہ، اس قرآن کو عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھو. سب سے پہلے مخاطب عربی دان تھے تو اچھی طرح تاکہ سمجھو. نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے، احسن القصص، بہترین واقعہ اور بہترین قصہ، بما اوحینا الیک، جو وحی کے ذریعے آپ کو بتائے. کوئی یہ نہ کہہ دے کہ حضور علیہ السلام نے بتا دیا تو غیب کی خبریں حضور کو تھی، نہیں، آگے پھر بتا دیا، بما اوحینا الیک، ہم وحی کے ذریعے یہ واقعہ آپ کو بتائیں گے. ھذا القرآن، جو اس قرآن کے اندر ذکر ہوگا، وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، اس پر آپ غور کریں، اور اس سے پہلے آپ اس واقعے سے بے خبر تھے، آپ کو اس واقعے کا علم نہیں تھا، آپ اس واقعے کو جانتے نہیں تھے کہ وہی آنے سے پہلے پہلے، تو وہی کے ذریعے آپ کو بتا دیا. اذ قال یوسف، جب کہا یوسف علیہ السلام نے لے ابیہ، اپنے والد سے، یا ابتی، اے ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا، بے شک میں دیکھتا ہوں 11 ستارے، سورج اور چاند، رأیتہم، سب کے سب، لی ساجدین، میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، میرے سامنے سجدہ ریز ہیں. اور یہ کس میں خواب بنے؟ قال یا بنیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، اس خواب کو نہ ذکر کرنا، لا اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے، فقید لک قیدا، تو وہ مکر کرنے لگ جائیں گے، تدبیر کرنے لگ جائیں گے تیرے خلاف. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک انسان، یہ انسان کا واضح دشمن ہے. تو یہ جو حسد آتا ہے اور پھر اس کے بعد شیطان بھی آ جاتا ہے اور شیطان پھر اس حسد کی وجہ سے انسان سے وہ کام کروا دیتا ہے کہ جو انسان کو انسانیت سے نکال دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح اللہ تجھے چنے گا اور تو چنے ہوئے بندوں میں سے ہے، یعنی خواب کی تعبیر بتائی جا رہی ہے، چنے ہوئے بندوں میں سے ہوگا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور بتائے گا اللہ تجھے خوابوں کی تعبیر، اور علم دے گا اللہ تجھے خوابوں کی تعبیر کا، اور اس خواب کی بھی تعبیر تمہارے سامنے آئے گی۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پورا کرے گا اللہ اپنی نعمت کو تجھ پر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر، كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ، جیسا کہ اللہ نے اپنی نعمت پوری کی تیرے باپ دادوں پر، یعنی حضرت یعقوب جو باپ آگئے، اور اسی طرح پھر حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان پر اللہ نے نعمتیں کی۔ من قبل ابراہیم، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام پر، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر، ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب جاننے والا اور حکمتوں والا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ، البتہ ہم نے رکھا ہے یوسف اور اس کے بھائیوں میں، آیات للسائلین، نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ اس واقعے کے اندر نشانیاں ہیں اور عبرتیں ہیں اگر اس پر کوئی غور اور فکر کرے۔ اور یہ 12 بھائی تھے، اور یہ وہی 12 بھائی جو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر مصر آ گئے، اور پھر مصر میں آباد ہوئے، اور پھر 400 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو 12 قبیلے بن گئے، اور ہر قبیلہ لاکھوں پر پھیلا ہوا تھا۔ تو یہ وہی 12 بھائی تھے جن کے آگے چل کر پھر 12 قبیلے مصر کے اندر بنے تھے، کہ آئے شام سے تھے اور مصر میں آباد ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور یوسف علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 400 سال کا فرق بنتا ہے۔ تو اس 400 سال کے اندر پھر یہ لاکھوں میں بن گئے، اور مصر ان سے بھر گیا، اور مصر میں یہ آباد ہو گئے تھے۔ اور پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ آتا ہے، دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.